بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين، على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اچھے طریقے سے ملنے کو اخلاق سمجھتے ہیں،
تو ایک انسان اگر زیادہ مسکرا کے ملے، زیادہ جھک کے ملے، تو کیا ہم اس کے اخلاق کی بلندی کے زیادہ قائل رہیں؟ ایک انسان کم مسکرا کے ملتا ہے، زیادہ مسکرا کے ملتا ہے؟ کیا جو زیادہ مسکراتا ہے اس کے اخلاق بہتر؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ ایک انسان آپ سے بہت تواضع سے، بہت نرمی سے پیش آتا ہے اور بعد میں وہی شخص دھوکا دے دیتا ہے، اس کے اخلاق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی اگر اخلاق جھک کے ملنے کو، نرمی سے بات کرنے کو، گلے لگانے کو ہی کہتے ہیں، تو پھر کس قسم کے رویے کو آپ کس اخلاقیات کے کس زمرے میں ڈالیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو فہم اخلاق ہے وہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس میں کوئی درستگی کی گنجائش۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جو تعریف اخلاق کی عرض کی تھی اور جہاں پہ اپنی بات ختم کی تھی وہ یہ کہ اخلاق در حقیقت وہ ملکہ ہے جو انسان کو عاقل یا جاہل بناتا ہے۔ اور اس کے لیے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پچھلے سال کے عشرے میں بھی ہم نے یہی پوری محنت کی تھی کہ عقل و جہل کے معنی واضح ہو جائیں، کل بھی اس کا میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا عقل و جہل، اور پھر مختصرا یہ کہ عقل یعنی طریقہ توحید، جہل یعنی راہ کثرت و تکاثر و شرک۔ جو کثرت اور تکاثر اور شرک میں مبتلا ہے وہ جہل کی راہ پر ہے، جو وحدت اور توحید کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھنے میں وہ عقل کی راہ پر ہے، عقل و حکمت کے رستے پر۔ تو اخلاقیات ان ملکات کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو عاقل یا جاہل بنائیں، یہ تعریف میں نے کل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور ملکہ کی تعریف پھر ایک مرتبہ سن لیجیے کہ ملکہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جنہیں انسان حاصل کرتا ہے محنت، مشقت اور ریاضت کے بعد، اور جن کے حاصل ہونے کے بعد انسان کے لیے اس رستے میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تعریف ملکہ۔ ایک مثال پھر آپ کی خدمت میں دوہرا دوں، ہم عربی زبان شروع میں نہیں جانتے، جب ہم ابتدا میں عربی پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کی گردانیں اور باقی ساری چیزوں کو رٹنا پڑتا ہے، اس وقت بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اس وقت ہمارے لیے عربی ایک پہاڑ کی معلوم ہوتی ہے اس کو عبور کرنا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ کی محنت، مشقت، ریاضت آگے بڑھتی جاتی ہے اور آپ اس زبان پر عبور حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر عربی میں بول چال، لکھنا، پڑھنا، سننا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ملکہ، یعنی عربی دانی اب آپ کی ذات اور آپ کے وجود کا حصہ ہو گئی۔ یہ اس میں ملکے میں اور عام صفات میں فرق کیا ہے کہ جو بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ جو انسان لے کر پیدا ہوتا ہے وہ ملکات نہیں کہلاتی، بلکہ ملکہ وہ صفت ہے کہ جو انسان کسب کرے، اس کے لیے ریاضت اور مشقت کرے اور اس کے نتیجے میں اس راہ میں عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تعلیم آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی ہوگی۔ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کچھ کلمات ان علماء اور اکابرین کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے اخلاق اور علم اخلاق کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا یا کچھ تعلیمیں بیان کی۔ میں تین مقامات سے آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرتا ہوں، اس تعلیم کو۔ پہلا، آپ لوگوں نے اب اکثر علماء سے یہ سنا ہوگا کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی لفظوں کی شرح لکھی گئی وہ علامہ رابر اصفہانی نے لکھی تقریباً پانچویں یا چھٹی صدی کے لیے، اور وہ ایک اتنی بہترین کاوش ہے کہ آج تک اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور اس کی طرف بار بار ریفر کیا جاتا ہے۔ یعنی پرانی الفاظ کی شرح، کہ قرآن میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان کے کیا معنی ہیں اور اس کی کچھ تشریح۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں، وہ تعلق یہ تعریف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خلق اور خلق، خیر لام پا، خلق خیر پر زبر آئے گا، خلق پیش آئے گا۔ خلق اور خلق دونوں اصل میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ خلق ان چیزوں سے وابستہ ہے کہ جو حیات ہے, شکل اور صورت ہے, یعنی ظاہری آنکھ سے نظر آتی ہے. جو کچھ ظاہری آنکھ سے نظر آتا ہے وہ خلق ہے, اور خلق یعنی وہ قوائے نفسانی, وہ ملکات نفسانی جن کو دیکھنے کے لیے بصیرت اور نگاہ باطن چاہیے. تو خلق متعلق با بصارت اور خلق متعلق با بصیرت. تو انسان کے خلق یا انسان کے اخلاق وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. خلق کو اور اخلاق کو دیکھنے کے لیے نگاہ بصیرت چاہیے ہوتی ہے. بہت بہت پڑھ لکھ چکا ہے. دوسرے مرحلے پر ایک کتاب جو آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی, اور اگر نہیں پڑھی تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پریکٹیکل مینول ہے, وہ اپنی اخلاقی تربیت کے حوالے سے, انسان کی اسلامی اخلاقی تربیت کے حوالے سے پورا ایک مینول ہے. اور وہ کتاب کون سی ہے؟ معراج السعادہ, ملا احمد عراقی کی تعلیم. اس میں انہوں نے تمام صفات, ملکات, اخلاق فاضلہ رضیلہ سب کو کور کر کے ایک بہترین مجموعہ گلدستہ ترتیب دیا ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو اپنی اخلاقی تربیت سے دلچسپی رکھتا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ نفس کو صفات رذیلہ سے پاک کرنا اور صفات نیک سے آراستہ کرنا, یہ ہے تہذیب اخلاق. کیونکہ اب اس میں ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ کا بیان کر دوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کسی کے خاص نظریے کے بارے کو سوچ کر بیان کی جاتی ہیں. ان کی کتاب کو پڑھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی یا اس کتاب کی تعلیم کی ضرورت کو محسوس کیا, اس میں وہ یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں لیکن تزکیے کے بغیر, تزکیے نفس کے بغیر, اور چاہے وہ علم دین حاصل کریں یا کوئی سب کسی بھی علم کے حصول کی تبدیلوں میں لگے رہیں, جب تک نفس بری صفات سے پاک نہیں ہوگا اور اچھی صفات اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی, اس وقت تک کسی بھی علم کا پتہ نہیں ہے. جیسے کہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک زمین خراب ہے, جنہیں ہم آج کے لفظ میں کہیں کہ سیم و تھوڑ زد ہے, اس زمین میں آپ جا کے جتنا دل چاہے کاشتکاری کرتے رہیے, کچھ نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پر ان کا جو نظریہ اور طرز فکر ہے وہ یہ محسوس ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ تہذیب اخلاق یعنی نفس کو صفات رذیلہ سے پاک کرنا اور صفات حسنہ اور نیک سے آراستہ کرنا, یہ تہذیب اخلاق ہے. بری صفات اور فضائل حسنات کا علم رکھنا, یہ علم اخلاق ہے. علم اخلاق کیا ہے؟ ان صفات کی معرفت جو نفس کو خراب کریں, اور ان صفات کی معرفت جن کی وجہ سے نفس میں بہتری پیدا ہو. تو وہ اس اعتبار سے علم اخلاق اور تہذیب اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور پھر یہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے آپ کو اخلاق سے, تہذیب اخلاق سے مزین اور آراستہ نہ کر لے, اس وقت تک کسی بھی علم کے حصول کی تگ و دو میں رہنا عبث اور بیکار, بلکہ شر اور فساد کا پونجی. اور یہ جملہ بہرحال میں نقل کر رہا ہوں, اگر مجھ سے گستاخی محسوس ہو تو معاف کر دیجیے گا. یعنی وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ علماء, علماء, علماء دین اس مسئلے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نفس کے تزکیے کی فکر کے بغیر صرف علمی اور دینی اصطلاحات کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عالم دین بن گئے, اور پھر لوگوں کے اندر جا کر ان کی بظاہر اصلاح کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسے افراد, اور یہ بھی انہی کا جملہ ہے, اور اس جملے کو میں نے بھی بہت زیادہ نقل کیا ہے, کہ اس قسم کے افراد سب سے زیادہ جس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خود خواہی، خود بینی، انانیت اور انانیت کا مرض ہے. اس لیے علم اخلاق کیا ہے؟ علم اخلاق بنیادی طور پر تین چار چیزوں پر مشتمل ہے اس نظریے کے تاریخ کے مطابق. سب سے پہلے کہا جاتا ہے تخلیہ. تخلیہ کا مطلب ہے کہ نفس کو صفات رذیلہ سے خالی کرنا. اس کے بعد ہے تصفیہ. تصفیہ کا مطلب صفائی ستھرائی کر کے نفس کو اس قابل بنانا کہ وہ صفات نیک کو قبول کر سکے. اس کے بعد ہے اس کا تحلیہ. تحلیہ کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو وہ خلہ، وہ لباس پہنایا جائے کہ جو صفات نیک سے آراستہ اور بنائیں گے. تاریخ میں نے اپنی خدمت میں بیان کی. تیسری تاریخ علامہ محمد حسین طباطبائی جو تفسیر الحیزان کی 19ویں جلد میں اسی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کی تفسیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ خلق کا مطلب ملکہ نفس ہے. خلق کا مطلب کیا ہے؟ ملکہ نفس. اور تقریباً اس کی تشریح میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ خلق ملکات نفسانی سے عبارت ہے. اگر یہ ملکات فضائل پر مشتمل ہو تو اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں، اور اگر یہ ملکات رذائل پر مشتمل ہو تو اخلاق سیئہ کہلاتے ہیں. سیئہ سین یہ جو تشدید حمزہ اور چھوٹی ہے. قرآن کریم میں ایک آیت بھی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ پروردگار نے حسنات کے مقابلے میں سیئات کو رکھا ہے، جس کے لفظی ترجمہ عام طور سے برائی کیا جاتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی برائی اس کا مطلب نہیں. آیت یہ بتاتی ہے کہ بے شک حسنات سیئات کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، یعنی جس طریقے سے روشنی اندھیرے کو لے جاتی ہے. تو سیئات اندھیرا اور تاریکی ہیں، اور حسنات نور اور اجالا اور روشنی. تو آپ ان تینوں تعریفوں میں اس بات کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی عالم اخلاق کو عمل میں سے نہیں کرا دیتا. تو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اخلاق انسان کے عمل کو نہیں کہتے. عمل سے میری مراد کیا ہے؟ عمل آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ کچھ جو انسان کے اعضاء و جوارے سے حرکتیں صادر ہوتی ہیں وہ عمل کہلاتی ہیں. یعنی جو کچھ ہمارے اعضاء و جوارح حرکات کے ذریعے سے جو کچھ ان سے رونما ہوتا ہے وہ ہمارا عمل ہے. دین عمل کی اس تعریف کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہے کہ ہمارا فہم صرف اعضاء و جوارح کی حرکت کو فعل اور عمل کا نام دیتا ہے. دین کہتا ہے کہ نہیں, تمہارے ظاہر اور تمہارے باطن دونوں کی حرکت تمہارا عمل ہے. صرف ظاہر کی حرکت تمہارا عمل نہیں ہے اور باطن کی حرکت کو ظاہر کی حرکت سے افضل عمل قرار دیتا ہے. یعنی انسان کی فکر, آپ نے یہ بہت مشہور جملہ سنا ہوگا جناب امیر المومنین علیہ السلام کا, ایک ساعت کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. عبادت وہ عمل جو انسان اپنے ظاہری اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے, تفکر وہ عمل جو انسان اپنے ذہن اور دماغ اور باطن کے ذریعے سے انجام دیتا ہے. تو عمل کی تعریف کو عوام الناس صرف اعضاء و جوارح کی حرکت سمجھتے ہیں, دین کہتے ہیں نہیں, تمہارے ظاہر کی حرکات بھی تمہارے اعمال ہیں اور اس سے بڑھ کر تمہارے باطن یعنی تمہارے فکر اور تمہاری ذہنی حرکات تمہارا عمل ہے. امام فرماتے ہیں کہ النیت اصل العمل, اصل عمل نیت ہے, جبکہ ہم نیت کو اس طرح سے عمل میں شامل ہی نہیں کر سکتے. امام فرماتے ہیں کہ نیت یعنی تم نے جو نماز پڑھی, روزہ رکھا, ظاہری عمل کیا ہے, نماز کے ارکان ادا کیے. آپ فرماتے ہیں نماز کی نیت اصل عمل ہے, اصل نماز ہے. یہ اس کے بعد ہے, یہ جو کچھ تم نے اپنے اعضاء و جوارح سے مخصوص حرکات و سکنات کو ادا کیا یہ اس نماز کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. اصل نماز وہ نیت ہے جس کو لے کر تم خدا کی بارگاہ میں پڑھے. تو عمل کی تعریف صرف اعضاء و جوارح کی حرکت نہیں ہے بلکہ ظاہر اور باطن دونوں حرکتیں عمل میں شامل ہیں. لیکن اس تعریف کے باوجود بھی اخلاق کو کوئی عالم عمل میں شامل نہیں کرتا. یعنی اخلاق کے بارے میں ہم یہی نتیجہ نکالیں گے کہ اخلاق یا صفت ہے یا ملکہ, حقیقتا ملکہ. اور ملکہ کی تعریف میں نے عام صفات اور ملکات میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی. اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج ہمیں جس چیز کو تھوڑا اجاگر کرنا ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ سے اصل میں کیا مراد ہے. یہ قرآن کریم جو بار بار حسن احسن کے الفاظ استعمال کر رہا ہے کیوں استعمال کر رہا ہے, میں آپ کو چھوٹے چھوٹے چند مقامات یاد دلاؤں. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, جب رب العالمین نے انسان کی خلقت کو مکمل فرمایا تو کیا کہا کہ ہم نے انسان کو احسن تقويم, یعنی احسن احسن کے لفظی معنی کہ جو بہت زیادہ حسن رکھنے والا, یہ کمپیریٹو ڈگری ہے, صرف حسن نہیں احسن افضل, یعنی کہ جو حسن میں فضیلت رکھتا ہو بہت حسین, کہ ہم نے انسان کو بہت حسین فارمولے پر پیدا کیا. تقویم سے سمجھ لیجیے آسان الفاظ میں انسان کا فارمولا تھا جس پر انسان کی خلقت کو اٹھایا. انسان کی خلقت کیا ہے؟ احسن ہے. جب رب العالمین نے انسان کے جسم کو مکمل کرنے کے بعد اس کے اندر اپنی روح کو پھونکا تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, کہ بابرکت ہے وہ اللہ کہ جو خالقین میں احسن ہے, سب سے زیادہ حسین خلقت خدا کی. احسن الخالقین کا مطلب سب سے زیادہ حسن رکھنے والی خلقت خدا کی, یعنی خدا اپنے کام کو احسن حسن کے ساتھ وابستہ کر رہا ہے. انسان کی خلقت کی غرض و غایت کو پروردگار نے بیان کیا کہ ہم نے خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ ہم نے اس نظام موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے. اور اس چیز کو امام علیہ السلام نے وضاحت سے بیان فرمایا کہ خدا کو کثرت عمل سے کوئی دلچسپی نہیں, خدا کو حسن عمل سے دلچسپی, کہ غایت اور انسان کی غایت موت و حیات کے نظام کو فل کرنے سے خدا کی دلچسپی کیا ہے کہ ہم اس چیز میں تم کو آزمائیں اور جانچیں کہ تم میں سے کس کے پاس حسن عمل, اور صرف حسن عمل احسن, تم میں سب سے زیادہ حسن عمل اس کے پاس, یعنی تمہیں چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو کس چیز کا, حسن عمل, اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو کہ تمہارا عمل احسن سے احسن تر ہوتا چلا جائے. یہ حسن کیوں, اخلاق بھی حسنا, خدا اپنی خلقت کو بھی حسن احسن بیان کرتا ہے, خدا انسان کی خلقت کی غرض و غایت کو بھی احسن عمل کے طور پہ بیان کر رہا ہے. اس لفظ کے اندر آخر کیا چھپا رہا ہے, تھوڑا سا اس معنی کو بس آج انشاءاللہ واضح کریں گے. شہید مظہری نے بھی اخلاق کے عنوان سے ان کی تقاریر کا مجموعہ جو چھپ چکا ہے فلسفہ اخلاق کے نام سے, میں ان کتابوں کے نام آپ کے سامنے اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں کی گفتگو کو سننے کے بعد کچھ ان کتابوں کا مطالعہ بھی جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ مضمون پر آپ کی نظر میں وسعت بھی پیدا ہوگی اور مطالب بھی زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں راسخ ہو پائیں گے. اس میں بھی انہوں نے حسن اور حسن اخلاق پر کافی طولانی بحث کی, لیکن ظاہر ہے کہ اس بحث کو دہرانے یا اس کو برپا کرنے میں یہاں کوئی فائدہ نہیں. حسن کے بارے میں فلاسفہ ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ یود رکھو ولا یفقو, حسن ایک ایسی چیز ہے جسے انسان درک تو کر لیتا ہے لیکن اس کی تعریف و توصیف نہیں بیان کر سکتا. کہ اگر مثال کے طور پر یہ میں مجلس سے نہیں خطاب کر رہا ہوتا, میرا لیکچر ہوتا, تو شاید میں آپ سے پہلے تعریف پوچھتا کہ آپ حسن کو کیا سمجھتے ہیں, لیکن اس وقت آپ لوگ بچ گئے اور میں مشکل میں ہوں یہ تعریف بیان کروں. بارہ, حسن کیا ہے؟ عوام الناس یہ کہتے ہیں کہ حسن انسان کی نظر میں پایا جاتا ہے, حسن کا کوئی معیار نہیں, حسن کا کوئی کرائٹیریا نہیں, کہ اس کے لیے ایک بڑی مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک بہت خوبصورت بچہ ایک طرح پر بٹھا دیا اور اس کے برابر ایک انتہائی بدصورت بچے کو بٹھا دیا. جو بدصورت بچے کی ماں ہے اس کو بلا کے پوچھیے کہ تمہیں کون سا بچہ حسین و خوبصورت دکھائی دیتا ہے, وہ اپنے بچے کے علاوہ کسی کا نام لے تو بتائیے. تو اس کو کہا جاتا ہے, جو کہتے ہیں کہ حسن کا کوئی کرائٹیریا نہیں, جو چیز آپ کے لیے حسین ہے وہ دوسرے کو اس میں کوئی حسن نظر نہیں آتا. لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر علوم اس طریقے سے چلنا شروع ہو گئے تو پھر آپ اور ہم کسی جگہ پہنچ نہیں سکتے. یعنی جب تک ہم علمی بنیادیں نہ فراہم کر لیں اپنے مشاہدات کے ذریعے سے, تجربات کے ذریعے سے, تو ہر چیز تقریباً آباس ہے. اگر اس طریقے سے تعریف بیان کرنا شروع ہو جائے تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی نتیجہ نہیں دیتے. نہیں, یہاں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس میں ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, یہاں مسئلہ خوبصورتی اور بدصورتی کا نہیں ہے بلکہ انسان کو ہر وہ چیز حسین لگتی ہے جس کا تعلق اس کی ذات سے ہوتا ہے. اصول یہ, یعنی اس عورت کو بدصورت بچہ خوبصورت نہیں لگ رہا بلکہ اسے اپنا بچہ خوبصورت لگ رہا ہے. یعنی حسن کا بنیادی طور پر معیار کیا ہے کہ ہر وہ چیز, اور اس بات کو قرآن کریم نے کہا بھی ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو زینت دے دیا, اب وہ جو بھی کام کر رہے ہیں, جو کچھ میرا ہے وہ آپ کو حسین لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے, مزین لگتا ہے, زیبا لگتا ہے. میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ یہ بحث بہت طولانی ہے اور اس میں پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں, میں آپ کے سامنے تین چیزیں رکھتا ہوں کہ جو حسن کے معیار کو ڈیفائن کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز, کسی شے کے حسین ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں ترتیب اور نظم پائے جائے. اگر کہیں پر آپ بے ترتیبی دیکھیں, ابتری دیکھیں, تو اس جگہ پر آپ حسن کے تعلق بھی نہیں ہوں. یعنی نظم و ترتیب کی موجودگی حسن کے لازمی شرائط میں سے ہے. کہ آپ ایک چیز ہیں, پھول ہیں, ان کو آپ لائیں بکھرا کے پھینک دیں ادھر ادھر, اس کا حسن ہمارا تو جائے. انہیں پھولوں کو ایک ترتیب کے ساتھ ایک گلدان میں لگا دیں, حسن لگنا شروع ہو جائے. تو حسن کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ نظم و ترتیب. دوسری شرط کہ جس چیز کے بارے میں آپ رائے صادر کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہر جز حالت اعتدال میں موجود ہو, حالت اعتدال میں پایا جائے اور توازن کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے. انسانی جسم کو آپ دیکھیں, یہ انسانی جسم جو قدرت کی کاریگری کا بہترین شاہکار ہے, اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا کہ اگر انسان کے ہاتھ اتنے لمبے ہو جائیں کہ پیروں پر جانے لگے. آپ ہر چیز میں دیکھیے کہ کس قدر عدل اور توازن اور تناسب ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ اگر انسان کی آنکھیں اور پھیل جائیں چہرے پر, آپ تھوڑا تھوڑا ویژولائز کریں اور اس کو سوچتے جائیں, آپ اس نتیجے پر یقیناً پہنچیں گے کہ جو کچھ پروردگار نے خلق کیا وہ معتدل ہے اور متوازن ہے, معتدل ہے اور متوازن ہے. یہ حسن کی دوسری اہم کوالٹی. تیسری بات جو ہم تقریباً حسن کے حوالے سے اگنور کر دیتے ہیں, بالکل اس چیز کو قابل مورد اعتنا نہیں سمجھتے, وہ یہ کہ جس شے کے بارے میں آپ کو رائے صادر کر رہے ہیں کہ یہ حسین ہے یا قبیح ہے, اس میں وہ اوصاف اور وسائل بھی پائے جاتے ہوں کہ وہ اپنے ہدف خلقت تک پہنچ سکے. میں آپ کو مثال دوں, آپ ایک گاڑی لایا, آپ نے دیکھا بہت اچھی, اس کی شکل و صورت آپ کو بہت اچھی لگی, اس کی ظاہری, اس کی باڈی, سیٹیں سب آپ نے دیکھی ہے بہت اچھی. آپ اس میں بیٹھے, آپ نے انجن کو اسٹارٹ کیا, تھوڑے دور جانے کے بعد بند ہو گئی اور اس کی یہ سیرت اور روش ہمیشہ جاری رہتی. یعنی کہ جب بھی آپ اس پر بیٹھ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں, کبھی بھی صحیح طریقے سے سکون اور اطمینان سے آپ کو منزل تک نہیں پہنچاتی. وہ حسن جس نے پہلی نظر میں آپ کو متوجہ کیا تھا, وہ حسین لگے گی آپ کو, جس کو آپ خوبصورت سمجھ کر لائے تھے اپنے پاس کہ یہ بہت خوبصورت ہے, میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا, آپ کیا کریں گے؟ ایک حد تک کوشش کریں گے اس کو صحیح کرنے کی, اس کے بعد نکال دیں گے. تو حسن کے لیے کیا چیزیں, کیا شرائط پائی جاتی ہیں, کیا شرائط ضروری ہیں؟ نظم و ترتیب ہو, توازن اور اعتدال ہو, اور وہ اوصاف اور وسائل ہوں کہ جو ہدف تک پہنچا سکیں. جب یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوں گی اور پائی جائیں گی کسی وجود میں, تو ہم اس کے حسن کے, اس کی زیبائی کے, اس کی خوبی کے. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ اگر اس بحث کو اور پرانی آیات کی روشنی میں ہی اس کو میں پھیلانا شروع کروں تو کئی دن اس میں لگ جائیں گے, صرف ہو جائیں گے, لیکن میں صرف ایک آیت کے روپ سے آپ کے لیے جو اصل بات ہے وہ واضح کر دوں انشاءاللہ. قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 138, فبغت اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ ثِبْغًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اس آیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً سورہ بقرہ میں آیت 124 سے لے کے 152 تک جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے حوالے سے گفتگو ہے ساری. اور یہ آیت اسی اعتبار سے ہے کہ جس میں دینداری پر بات ہو رہی ہے کہ دین ایک انبیاء کا دین ہے، ایک دوسرے انسانوں کا دین ہے، اس حوالے سے بیچ میں آیت 138 سے بہت اللہ کا رب احسن من اللہ فی بابا، یہاں بھی لفظ احسن کہ اور اللہ کے رنگ سے احسن کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے احسن کون سا رنگ ہو سکتا ہے. یہاں بس میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا لفظ احسن کی تشریح پر ہم غور کر لیں تو تقریباً کل معنی بھی اس لفظ کے سمجھ میں آ جائیں گے. رنگ ظاہری طور پر جب ہم سے بات ہوتی ہمارے سامنے تو رنگ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، کلر. سائنس کی زبان میں کلر کیا چیز ہے؟ سائنس ہی کہتی ہے کہ یہ روشنی جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں بذات خود مختلف رنگوں سے مل کر بنی ہوئی ہے اور ہر رنگ کی اپنی ایک مخصوص فریکوینسی اور ویو لینتھ ہے. یہ روشنی جب کسی بھی چیز پر پڑھ کے ریفلیکٹ ہوتی ہے اور ہماری نگاہوں تک پہنچتی ہے تو اس ریفلیکٹڈ لائٹ کو، منعکس ہونے والی شعاع کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے چیز کو دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے اگر کسی کمرے میں اندھیرا ہو جہاں پر روشنی نہ پائی جائے تو کیونکہ کوئی شعاع چیزوں سے پلٹ کر ہماری آنکھ تک نہیں پہنچتی اس لیے ہم آنکھ رکھنے کے باوجود چیز کو نہیں دیکھ پاتے. چیزوں کے رنگ کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ وائٹ لائٹ سفید روشنی سات رنگوں سے مل کے بنی. یہ روشنی جب کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو اس میں سے زیادہ تر شعائیں جذب ہو جاتی ہیں اور کچھ شعائیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور ہمارے آنکھوں تک پہنچتی ہیں. تو ہماری آنکھ تک پہنچنے والی شعاع جس رنگ سے متعلق ہوتی ہے وہ رنگ ہمیں نظر آتا ہے. بنیادی طور پر سائنس رنگ کے بارے میں یہ کہتی ہے لیکن ہم عام افراد رنگ کے حوالے سے اتنی پیچیدگیوں میں نہیں جاتے. رنگنا اور رنگائی کا عمل یہ صرف کپڑوں کے حوالے سے نہیں ہوتا، انسانوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جیسے یہود و نصارہ کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک مخصوص رنگ کے پانی سے غسل دیتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے غسل تعمیر. ہندوؤں کے یہاں آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ سال میں ایک مرتبہ تہوار منایا جاتا ہے جس میں ایک دوسرے کو باقاعدہ رنگا جاتا ہے، ہولی یا دیوالی ایسے ایک اس کا کوئی نام. تو یہ رنگنا، انسانوں کو رنگنا، یہ بھی ایک طور طریقہ اور ایک سنت ہے جو چلی آ رہی ہے. اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے؟ اس کے پیچھے فکر کیا ہے؟ فکر یہی ہے کہ بنیادی طور پر رنگنا جو ہے وہ یہ کہ جیسے میں کہوں کہ اپنے سانچے میں ڈھالنا، اپنی فکر کا عطا کرنا، یعنی کہ یہ انسان اسی طریقے سے سوچے، اسی طریقے سے عمل کرے جیسے ہم کر رہے ہیں. تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ گویا ہمارے رنگ میں رنگ لیا گیا. رنگنے کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. میں نے اب خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ احسن کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب کہ خدا نے بھی کوئی اپنے پیغمبر کو اس قسم کی کوئی وحی نازل کی، ان کو کوئی ہدایت کی کہ ایک مخصوص رنگ کا پانی لو اور اس میں اہل توحید کو رنگ دیا کرو؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں گنبد خضرا، ہرا رنگ ہمارے لیے مقدس ہے تو ہرے رنگ کے پانی سے غسل کیا کریں تاکہ اس کے بعد ہم یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ ہم رنگ رسالت اور توحید میں رنگ گئے. خدا کو ایسی بات کہنا چاہ رہا ہے کیا مطلب؟ اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس سے احسن کوئی رنگ نہیں ہو سکتا, جو اللہ کا رنگ ہے اس سے احسن کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. اس میں یہ میں بات آخر بات میں عرض کر دوں کہ یہاں پر لفظ احسن کے ترجمے کے بارے میں دو رائے ہیں. عام طور سے لفظ احسن افعل یعنی افعل کے وزن پر ہے, جس کا مطلب ہے افضل. افضل کا لفظ آپ کب استعمال کرتے ہیں؟ جب آپ دو چیزوں کو باہم کمپیئر کرتے ہیں, ایک کو دوسرے سے تقابل کرتے ہیں ان کا, اور ان میں سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز الف بے سے افضل ہے, بہتر یعنی زیادہ بہتر ہے, اس میں زیادہ فضائل پائے جاتے ہیں. تو احسن حسن سے اس وزن کا بنا ہے, یعنی حسن خوبصورتی اور زیبائی, احسن زیادہ خوبصورتی. یعنی کہ جب آپ چیزوں کو آپس میں کمپیئر کریں تو ان میں جو چیز زیادہ حسن رکھنے والی ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ احسن. کیا یہاں پر خدا لفظ احسن افضل کے معنی میں استعمال کر رہا ہے, یا جس طریقے سے آرا جوادی عاملی تفسیر تسنیم میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ احسن افضل کے معنوں میں نہیں بلکہ تعین کے معنوں میں, یہ تھوڑی سی اصطلاح ہے. اس کا مطلب آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر, عام ترجمہ اللہ سب سے بڑا. اگر آپ کہیں اللہ سب سے بڑا تو آپ کو یہ بات قبول کرنا پڑے گی کہ اللہ کے سوا دوسرے بھی بڑے ہیں جن میں اللہ سب سے بڑا ہے. جب آپ اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ سب سے بزرگ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بزرگی اوروں میں بھی پائی جاتی ہے, اور ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ بزرگی اور کبریائی خدا کے پاس ہے. کیا یہ مطلب ہے؟ کیا یہ چیز ہمارے فہم توحید کے مطابق ہے؟ نہیں. اس لیے کہ جب خدا ہی بڑائی کا ذکر ہوگا تو اس کے مقابلے میں ہر شے حقیر بلکہ عدم ہے, کچھ نہیں. تو اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اور بڑائی اور بزرگی اس کے سوا کسی کو ذمہ نہیں. تو اگر ہم یہاں پر یہ ترجمہ کریں کہ اللہ کا رنگ زیادہ حسین ہے تو ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ اللہ کے علاوہ جو دوسرے رنگ ہیں وہ بھی حسن رکھتے ہیں, لیکن اللہ کا رنگ ان میں زیادہ حسن والا ہے. کیا اس چیز کو قبول کریں؟ یا یہاں پر لفظ احسن کا ترجمہ یہ کریں کہ اللہ کا رنگ ہی حسین ہے, یعنی اگر حسن پایا جاتا ہے تو رنگ الہی میں ہی پایا جاتا ہے, واقعی اس کے مقابلے میں حسن نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر احسن بطور تعین ہے, یعنی اس خوبصورتی کے تعین کے لیے استعمال کیا گیا ہے, نہ کہ بطور افضل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا رنگ کیا ہے, خدا کس رنگ میں رنگنا چاہ رہا ہے, اور اس کو احسن کیوں کہہ رہا ہے. اب اس کو ظاہر ہے کہ میرے لیے بیچ کے مراحل طے کرنا پھر طولانی اور دقت آمیز ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے ایک سادہ سی تعریف رکھتا ہوں, امید ہے کہ آپ کے ذہنوں تک پہنچے گی انشاءاللہ. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ ہم جس عالم مادیت اور طبیعت میں رہتے ہیں, اور اس عالم میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے خدا نے ہمیں بینائی بھی عطا کی, اور بینائی کے ساتھ ساتھ وہ عقل بھی عطا کی کہ جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے حسن اور عبق کا اندازہ لگاتے ہیں. اگر ہم اپنی مادی آنکھ سے خدا کے رنگ کو دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں خدا کا رنگ بے رنگ نظر آئے گا. خدا کا رنگ کیا نظر آئے گا؟ اس مادی آنکھ سے بے رنگ, کلر لیس, کلر لیس. اب اس کو میں آپ کو سمجھاؤں ایک مثال کے ذریعے سے کہ خدا کا رنگ کلر لیس کیوں ہے یا کلر لیس ہے نہیں, بلکہ ہماری ظاہری مادی طبعی آنکھ سے کلر لیس نظر کیوں آتا ہے. اس کے مظہر کے طور پر اسی چیز کو سمجھانے کے لیے خدا نے ایک شے ایک مخلوق پیدا کی جس کا نام رکھا ماں پانی. اور اس مخلوق کی صفت میں پروردگار نے یہ بیان فرمایا کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي. ابھی آیت بہت بہت زیادہ عجیب ہے. وجعلنا من الماء كل شيء, یہاں لفظ كل شيء بہت حیرت انگیز ہے کہ اور ہم نے پانی سے قرار دیا ہر شے کی زندگی کو. اب ہر شے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف عالم طبیعت میں پائی جانے والی مخلوقات. کل شے عالم باطن, ملکوت, جبروت, عقل, تجرد, مشیت, سب کل شے میں آتے ہی نہیں آتے. تو قرار دیا پانی سے, تو یہ آیت ہمیں ایک چیز اور بھی سمجھاتی ہے کہ جس چیز کو ہم ماں اور پانی کہتے ہیں وہ حقیقت ماں کا ایک مظہر ہے, نہ کہ اصل میں ماں ہے. جو اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں تو اس کو محسوس کریں کہ ہر شے کو ہم نے پانی سے ماں سے خلق کیا. ہم ماں کے نام پر کیا سمجھتے ہیں؟ آب یا پانی جیسے ہم پیتے ہیں, لیکن یہ پانی ہمیں پتا ہے کہ اس پانی سے مرا کے خلق نہیں ہوئے. ہمیں یہ بات پتا ہے کہ آسمانوں میں پائی جانے والی مخلوق اس پانی سے خلق نہیں. تو ماں یعنی ایسی ایک حقیقت کہ جو حیات بخش ہے, جہاں سے حیات رونما ہوتی ہے, نمودار ہوتی ہے, پھوٹتی ہے. اس پانی کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پانی کا رنگ کیا ہے, پانی کا رنگ کیا ہے؟ آج تک کسی نے پانی کا رنگ کا تعلق کیا؟ یعنی کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ یہ پانی جو آپ کی زندگی کی بنیاد ہے, وہ پانی جو اگر انسان کو نہ ملے تو انسان زندہ نہ رہ پائے, وہ پانی جو انسان کو اگر میسر نہ ہو تو انسان باطہارت نہ رہ پائے, یہ پانی زندگی کی بنیاد, یہ پانی زندگی کی بقا کا ضامن, یہ پانی موجب طہارت اور پاکیزگی. اس پانی کا رنگ کیا ہے؟ کوئی رنگ نہیں. اس پانی کا کوئی رنگ نہیں, کلرلیس ہے. یہ رنگ الہی ہے. رنگ الہی کیا ہے؟ ہمیں کلرلیس ایک جملہ آپ مجھے اگر کہنے کی اجازت دیں کہ ہمیں الہی رنگ بے رنگ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری ظاہری آنکھ سوائے کثرت اور طبیعت کے کسی اور رنگ کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں. تو یہ بے رنگ نہیں جو ہے, یہ حقیقت میں بے رنگ نہیں ہے, بلکہ ہماری تکاثر میں لپٹی ہوئی نظر جب رنگ کے الہی پر نظر کرتی ہے تو اسے بے رنگ نظر آتا ہے. اس پانی کے حوالے سے ایک اور خاص بات, آپ اس کو رنگدار بنا دیے, اس میں رنگ نہ دیں, وہ رنگ چاہے پھلوں کا ہو چاہے کوئی اور چیز ہو, ایسے رنگدار ہونے کے بعد یہ پانی طہارت کے قابل آ جائے گا, جسے فقہ کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس فرق کو آب خالص اور آب مذاب. طہارت فقط اور فقط کس سے ہوتی ہے؟ آب خالص سے. طہارت آب مذاب سے نہیں ہو سکتی. یعنی انسان کے وجود کو طاہر اور مطہر کرنے کے لیے رنگ الہی